أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد گزشتہ گفتگو میں عرض ہوا کہ قرآن کا ارشاد ہے یا ایها الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے اور سب کو دعوت دیتا ہے، کسی خاص گروہ کو دعوت نہیں دیتا ہے، اگرچہ اس سے فائدہ اٹھانے والے باتقوی لوگ ہیں، ہدن للمتقین، ہدایت حاصل کرنے والے باتقوی لوگ ہیں، لیکن قرآن کی طرف سے دعوت عام ہے. ہدن کیا فرمایا، یا ایها الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، پالنے والے کی، مالک کی. آپ کے تمام امور جسمانی، امور روحانی کی تدبیر کرنے والا، آپ کے جسم کی بھی پرورش کرنے والا، پیدائش سے پہلے سے بھی لے کر موت تک اور موت کے بعد بھی، اور روح کی بھی تربیت کرنے والا شروع سے آخر تک، وہ رب ہے، تربیت کرنے والا ہے، پالنے والا ہے. بس عبادت کرنے کی دلیل رب ہونا ہے. تمہارا رب ہے، اسی لیے اسی کی عبادت کرو. تمہارا پالنے والا ہے، نہ صرف تمہارا، تمہارے آبا و اجداد کے بھی پالنے والا ہے. الذی خلقکم، یہ دوسری دلیل ہے کہ وہ رب جس نے تمہیں خلق کیا، عدم سے وجود میں لانے والا خالق ہوتا ہے، وجود میں آنے کے بعد پالنے والا رب ہوتا ہے. تو خدا خالق بھی ہے اور رب بھی ہے، اسی لیے اس کی عبادت کرو. عبادت کی بنیاد یہ کہ تم کو عدم سے وجود میں لانے والا خدا ہے، تو اسی کی اطاعت کرو. عبادت یعنی اطاعت، اسی کی اطاعت کرو. تمہیں عدم سے وجود میں لایا ہے، وجود میں لانے کے بعد تمہیں پال رہا ہے، معنوی لحاظ سے اور جسمانی لحاظ سے، اور تمہارا آئندہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. والذین من قبلکم، تمہارا بھی خالق ہے، اور تم سے پہلے جو نسلیں گزری ہیں ان کا بھی خالق اللہ ہے. بس اسی کی عبادت کرو، اسی کی اطاعت کرو. لعلکم تتقون، اگر ایسا کرو گے تو آپ متقی بنو گے. عبادت کا مقصد تقوی قرار دیا. عبادت کا مقصد کیا ہے؟ تقوی. لعلکم تتقون، تاکہ آپ متقی بنو، ایسی طاقت اپنے اندر پیدا کرو. ایسے طاقت اپنے اندر پیدا کرو کہ تمام برائیوں سے اجتناب کرو، تمام خوبیوں کو اپناؤ. تو یہ جو تقوی ہے، بس رب اور خالق ہونے کے وجہ سے عبادت، عبادت کے مقصد تقوی. تقوی کا مقصد کیا ہے؟ قرآن سنت دونوں میں ہے. تقوی کیا ہے؟ توشہ راہ ہے. انسان مسافر ہے، انسان مسافر ہے، انسان مجاہد ہے، انسان عاشق خدا ہے، انسان خدا کے ساتھ تجارت کرتا ہے. کئی پہلو انسان کے اندر ہے. انسان تجارت کرتا ہے، جیسے سورہ والعصر میں ہے. انسان عاشق خدا ہے. کیا ہے؟ احب الیکم من اللہ و رسولہ، فطرتاً خدا سے محبت کرتا ہے. اگرچہ دنیا والے اس کو گمراہ کرتے ہیں، اس کے فطرت کو مسخ کرتے ہیں، اس کو غلط فہمی میں ڈال دیتے ہیں، جس طرح سے دودھ پیتا بچہ کے منہ میں دودھ کی وہ تلاش کرتا ہے، دودھ ڈھونڈتا ہے، اس کے منہ میں چوسنی ڈالتے ہیں، بچہ دھوکہ کھاتا ہے لیکن پریشان رہتا ہے، اس کے پیاس اس کے بھوک ختم نہیں ہوتی ہے، اسی طرح سے انسان فطرتاً حب خدا اس کے اندر ہے لیکن اس کو مختلف چیزوں کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ امام خونی کی ایک معروف تقریر ہے، معروف کی وجہ ہے کہ عام معاشرہ جو ہے عوام نے اس کو بہت ہی پسند کیا اس وجہ سے، یہ فلسفی ایک گفتگو ہے لیکن اس کو آپ نے آسان زبان میں لایا۔ دیکھیں انسان مثلا چاہتا ہے، کچھ چھوٹے اہداف مقاصد ہے، پھر شادی کرنے شوق ہوتا ہے، شادی کرتا ہے، سوچتا ہے مسائل کا حل، پھر سوچتا ہے ایک مکان کی ضرورت ہے، مکان ملنے کے بعد پھر اس کی تشنگی باقی ہے، بڑا مکان لیتے پیدا کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، پھر بھی تشنگی باقی ہے، بڑا عہدہ حاصل کرتا ہے، صوبیدار بن جاتا ہے، ملک کا صدر بن جاتا ہے، وزیر اعظم بن جاتا ہے، تب بھی تشنگی باقی ہے۔ دنیا کے سپر طاقت آپ مثال دیتے ہیں، روس اور امریکہ اس وقت تھا کہ سپر طاقت بن جاتا ہے، آدھی دنیا پر قابض ہے، اس کے باوجود تشنگی باقی، سوچتا ہے کہ میں یہ مقصد حاصل کروں پھر سکون مل جائے گا، مقصد حاصل کرنے کے بعد وہی تشنگی باقی ہے، کوئی سکون نہیں ملا ہے، پھر کوشش کرتا ہے زمین کے علاوہ بھی کوئی قرات ہے اگر ہو ان پر بھی قابض ہو جائے، امام فرماتے تھے وہاں پر بھی پہنچ جائے، قابض بھی ہو جائے، تب بھی اس کی تشنگی باقی رہتی ہے، کیونکہ انسان عاشق خدا ہے، غلط فہمی کی وجہ سے دوسری چیزوں کو اپنا معشوق سمجھتا ہے۔ اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون اس وقت ہوتا ہے جب خدا تک پہنچتا ہے، اس سے پہلے جہاں پر بھی جس مقصد کو بھی حاصل کرے سکون نہیں ہو، انسان کو گمشدہ وہ نہیں ہے۔ تو تقویٰ ہے، تو عبادت کا مقصد تقویٰ ہے، تقویٰ کے مقصد کیا، انسان مسافر ہے بسوئے خدا، اس سفر کے لیے زاد و راحلہ کی توشہ راہ کی ضرورت ہے، تقویٰ وہی توشہ راہ ہے جس کے ذریعے انسان خدا کی طرف سفر کرتا ہے۔ انسان مسافر ہے، اور اسی لیے حدیث میں کیا ہے، آپ اگر کسی کے دو دن برابر ہو تو وہ نقصان میں ہے، اگر کل سے آج بدتر ہو تو کیا ہے، ملعون ہے، رحمت خدا سے دور ہے۔ ملعون تو گالی دینا نہیں ہے، عربی زبان میں رحمت سے دور، کیونکہ مسافر کو کیا ہونا چاہیے، ہر روز ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے، اگر کل جس مقام پر پہنچا ہے آج بھی اسی جگہ پر ہو، اس کا مطلب یہ کہ آپ کے 24 گھنٹہ ضائع ہو گیا، اگر آج پیچھے ہٹ گئے ہیں تو نقصان ہو گیا، جو آپ آگے بڑھے تھے وہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ انسان عرض کے مسافر ہے، مجاہد ہے، عاشق خدا ہے، تجارت کرتا خدا کے ساتھ۔ مجاہد کیا ہے، جہاد اکبر میں انسان مصروف ہے، نفس امارہ سے جہاد کرتا، انسان مہاجر ہے، والرجز فہجر، تم نجاستوں سے کیا کرو، ہجرت کرو، والرجز قرآن میں ہے نا، فہجر، ہجرت کرو نجاستوں سے۔ اب نجاستیں بھی نسبی ہوتی ہے، جو بھی آپ کے اعلیٰ مقصد کے راہ میں رکاوٹ بن جائے وہ ایک قسم کی نجاست ہے۔ تو خلاصہ تقویٰ، عبادت کا مقصد تقویٰ، اور تقویٰ کا مقصد توشہ راہ، فتزودوا ان خیر الزاد التقویٰ، توشہ راہ اٹھاؤ، بہترین توشہ راہ تقویٰ ہے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے توشہ راہ مسافر کے لیے ضرورت ہے، منزل کیا ہے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، آپ کے انتہا کہاں پر ہے، خدا، اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِهِ، آپ مشقت کے ساتھ جا رہے ہو خدا کی طرف اور خدا سے تمہاری ملاقات ہوگی، سب کی ملاقات، یا رحمت خدا سے ملاقات ہوگی یا غضب خدا سے ملاقات ہوگی، یا رحمانیت سے، رحیمیت سے، فیاضیت سے. تو یہ اس سفر کے لیے تقویٰ جو ہے زاد راہ ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا، الذی، وہ خدا جس نے تمہارے لیے زمین کو فراش قرار دیا ہے. ارض فراشا، فراش فرش اردو اور عربی فارسی میں فرق ہے، عربی میں یا فارسی میں فرش بستر کو کہتے ہیں، بستر کو فرش کہتے ہیں. زمین کو خدا نے فراش قرار دیا، نرم بستر کی طرح قرار دیا کہ آپ سکون کے ساتھ اس پر زندگی کر سکیں. تشبیہ کی وجہ یہی ہے کہ سکون ملتا ہے زمین پر. دیکھو یہ زمین کس تیزی سے حرکت کرتی ہے، آپ جانتے ہیں 24 گھنٹے میں پورا ایک چکر کیا ہے لگا کر آتی ہے، لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، ورنہ اگر یہ پتہ چل گیا آپ سو سکتے ہیں، نہیں سو سکتے تھے، وہ بھی گول ہے یا کم از کم انڈے کی شکل میں ہے، گول بھی ہے اور گھوم بھی رہا ہے، تو پھر ہوا میں کیا ہے اڑ جاتے ہیں. ایک چیز تیزی سے گھوم رہی ہو اور آپ اس پر ہو تو کیا ہوگا، ہوا میں گھوم جاتی ہے، ہوا میں آپ پرت ہو جاتے ہیں، ہوا میں کیا ہے پھینک دیے جاتے ہیں. لیکن جاذبہ زمین ہے، زمین میں جاذبہ ہے، کشش ہے، اس کشش کی وجہ سے کیا ہے آپ سکون کے ساتھ اسی زمین پر رہتے ہیں. زمین، اسی سرزمین کو بھی کہتے ہیں زمین، ارض، یہ جو زمین ہے چاند وغیرہ کے مقابل میں اس کو بھی ارض کہتے ہیں، زمین کے ایک ٹکڑے کو بھی ارض کہتے ہیں. یہ پوری زمین کو عرض فرمایا ہے، ایک ٹکڑے کو بھی قرآن میں عرض کہا ہے، ارض المقدسہ، مثلا سرزمین مقدس بیت المقدس کو بھی ارض کہا ہے، ایک ٹکڑا ہے زمین کا. اور اسی طرح سے جو بھی آسمان کے مقابل میں ہے اس کو بھی عرض کہتے ہیں، بعض وقت آسمان کے مقابل میں جو بھی ہو اس کو بھی عرض کہتے ہیں. یہاں پر وہی زمین مراد ہے، زمین کو خدا نے تمہارے لیے فرش جیسا، بستر جیسا قرار دیا. والسماء بنا، آسمان کو، آسمان قرآن میں بعض وقت وہ آسمان، وہ مقام جو جس میں کیا ہے ستارے ہیں وغیرہ کو کہا ہے، بعض وقت آسمان اس سے نیچے مثلا جہاں سے بارش برستی ہے اس کو بھی آسمان کہا ہے. یعنی مختلف جگہوں پر قرآن نے لفظ آسمان استعمال کیا ہے. سما بلندی کو بھی کہتے، اوپر کو بھی کہتے ہیں. یہاں پر بھی وہی اوپر کا وہ حصہ ہے جہاں سے بارش ہوتی ہے، اور زمین کے اطراف میں آپ جانتے ہیں کیا ہے، 1000 کلومیٹر کیا ہے ہوا ہے نا، تو یہ ہوا کیا کرتا ہے آپ کو بچاتا ہے خطرات سے، سقف کی طرح، یہی چھت کی طرح. سقف کیا ہے، اس بنا، ان بنا یعنی سقف، چھت. آسمان چھت کی طرح آپ کو خطرات سے بچاتا ہے، زمین بستر کی طرح، آسمان چھت کی طرح آپ کو خطرات سے بچاتا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دفاع کا ایک وسیلہ بھی ہے. یہاں پر درحقیقت وہ ربوبیت الہی کی تشریح، خدا رب ہے، تمہیں پالتا ہے. کیسے پالتا ہے، دیکھو، زمین کو بستر بنایا، آسمان کو چھت بنایا، کچھ کی طرف خدا اشارہ فرماتا ہے کس طرح سے پال رہا ہے انسانوں کو. یہ عالم کے ہر چیز کیا ہے، انسان کے مفاد میں ہے، انسان کی ضرورت ہے، یا روحانی ضرورت یا مادی ضرورت، حتیٰ یہ میکروب بھی، جراثیم بھی ایک طرح کیا ہے انسان کے مفاد میں ہیں. آیت اللہ مکارم کی کتاب ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اگر نہیں ہے تو ضرور دیکھے، اگر اس کتاب پرانی ہے، 50 سال 60 سال پہلی کتاب ہے، جو خدا شناسی کے بارے میں یہ کتاب ہے، یہ جو انہوں نے چھاپا تھا، کیا نام ہے، ہاں جی، نہیں نہیں یہ آگے نفسی والے جامع تعلیمات ہیں، تو بہت اچھی کتاب ہے وہ کتاب، نہیں نہیں اصل توحید کے بارے میں ہے، توحید کے بارے میں بہت بہترین کتاب ہے، سائنسی زبان میں بات کی ہے انہوں نے، لیکن بہت بہترین کتاب ہے، پڑھنے والے پر، جس وقت ترجمہ ہو رہا تھا اس وقت ہم بھی وہاں پر کوئی فارسی عربی میں اردو کی چیزوں کو ترجمہ کرتے تھے ان کے لیے، تو اہل سنت کے کچھ بزرگان تھے ترجمہ کرنے والے، وہ بہت ہی متاثر تھے، ایسی کتاب ہم نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی ہے، خلاصہ اچھی کتاب ہے توحید کے بارے میں، خدا شناسی کے بارے میں، کہ تو وہ سسٹم، وہ نظام جو سورج اور اس کے اطراف میں جو سیارات ہے، مرکز سے بھاگنا اور جاذبہ، ایک طرف جب گما کے کسی چیز کو چھوڑ دیتے تو بھاگ جاتا ہے نا، دور دور ہوتا چلا جاتا ہے، دوسرے کی جاذبہ، دونوں میں ایسا توازن رکھا ہے کہ سیارات نہ سورج سے زیادہ دور ہو جاتے نہ زیادہ نزدیک، بالکل جاذبہ اور دور ہونے کی خاصیت برابر ہے، اگر نزدیک ہوتا آئے جل جائیں گے، اگر دور ہوتا جائے تو ٹھنڈ کی وجہ سے سب نابود ہو جائیں گے، ایسا رکھا ہے، وہی سسٹم ایٹم کے اندر بھی ہے، ایٹم میں بھی کیا ہے، اب الفاظ کو تو آپ بہتر جانتے ہیں، نیوٹرون پروٹون پتہ نہیں کیا بلا اندر ہے، وہ بھی اطراف میں کیا کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، وہی سسٹم ہے، تو ہر چیز میں اس عالم کے، وہ تمام اس عالم کی سائنسی زبان میں بات کرتا ہے، کہ خود آیت اللہ ہے، فقیہ ہے، لیکن سائنسی زبان جو دنیا کی زبان ہے، ایسی زبان ہے جس کو سب سمجھتے ہیں، اس زبان میں بات کی، تو خلاصہ کیا ہے، والسماء بناءً، آسمان کو چھت کی طرح بنایا ہے، تو یہ درحقیقت اشارہ ہے خدا کی ربوبیت کی مثال دے رہا ہے، خدا کس طرح سے پال رہا ہے، اس طریقے سے پال رہا ہے، آپ کے پالنے کے لیے کیا کیا ہے، اتنا انتظام کیا ہے، یہ سمندر کے اوپر جو دھوپ پڑتی ہے اور دھوپ کے نتیجے میں بخار اٹھتا ہے، پھر یہ بادلوں میں، پھر پہاڑوں پر، پھر نہروں کی شکل میں، پھر انسان اس کو کیا کرتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، کاشتکاری کر کے اپنی دوسری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بیچ ڈالتا ہے، تو آپ تک پہنچتا ہے، یہ سسٹم، یہ نظام، للہ جنود السماوات والارض، آسمان و زمین کے سپاہی سب کے سب خدا کے سپاہی، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے خدا کے سپاہی ہے، للہ جنود السماوات والارض، قرآن کی آیت ہے نا، عالم خدا کے سپاہی ہے، لا یمکن الفرار من حکومتک، خدا کے حکومت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، تو اس آیت میں بھی اشارہ کر رہا ہے وہی ربوبیت الہی کی طرف، خدا پال رہا ہے، اس کی کچھ مثالیں یہاں پر ارشاد فرماتا ہے، اب خدا جو پالتا ہے انسان کے روحانیت کے لحاظ، انبیاء ائمہ جنود ہدایت الہی ہے، عالم کے سب سے اعلیٰ نمائندے، لیکن اس کے باوجود خدا جو پال رہا ہے عالم کو، عالم میں ہر چیز کی کوئی ذمہ داری ہے، لیکن ذمہ داری بھی دینے والا خدا ہے، دیکھیے ابھی یہاں پر یہ بحث کرتے ہیں، وانزل من السماء ماء، آسمان سے خدا نے پانی نازل کیا، بارش ہوتی ہے، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، تو خدا نے نکالا، بھی کس کے ذریعے، اسی بارش کے ذریعے، رزقا لكم، ایک رزق تمہارے لیے، رزق زندگی کا ذریعہ ہے، رزق تمہارے لیے خدا نے نکالا اس پانی کے ذریعے، ایک اہم گفتگو ہے عقائد میں، کہ مسلمانوں کے درمیان مکتب جبریہ تھا اور قدریہ تھا اور شیعہ، پھر بعد میں تھوڑا سا تبدیل ہو کر اشعری، معتزلی اور شیعہ، تو یہ اشعار اکثر عالم اسلام والے سمجھ لیے 90% اس کے قائل تھے کہ یہ نہیں, سب کچھ ڈائریکٹ خدا کرتا ہے, انسان جو کام کرتا ہے ڈائریکٹ خدا کرتا ہے, ڈائریکٹ 100% خدا کرتا ہے, انسان ایک دکھاوا ہے. کافر ہوتا ہے یا مومن ہوتا ہے, مومن بنانے والا بھی خدا ہے, کافر بنانے والا بھی خدا ہے, اطاعت کرتا ہے یا معصیت کرتا ہے, معصیت کرانے والا بھی خدا ہے, اطاعت کرانے والا بھی خدا ہے. یہ عقیدہ تھا اشاعرہ کا اور اس سے پہلے مجبرہ کا, جبر کے قائلین کا. اور شیعہ اور عدلیہ اس کے قائل تھے نہیں, انسان آزاد ہے, اپنے ارادوں و اختیار سے کام کرتا ہے, خدا اس کو طاقت دیتا ہے کام کرنے کا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ کیا کہتے تھے, کہتے دیکھیے رات کے بعد دن آتا ہے, دن کے بعد رات آتا ہے, نہ رات نے دن کو وجود میں لایا نہ دن نے رات کو وجود میں لایا. اسی طرح سے اس عالم کے ہر چیز یہی ہے, اگر آگ لگ جاتی ہے کوئی چیز جل جاتی ہے, آگ نے نہیں جلایا ہے بلکہ خدا ہے جلانے والا, لیکن یہ خدا کی عادت یہ ہے کہ آگ لگنے کے بعد وہ چیز جل جاتی ہے, ورنہ جلانے والا جلانے میں آگ کا ذرہ برابر اثر نہیں ہے. پانی پیتے ہیں پیاس بجھ جاتی ہے, نہیں پیاس بجھانے میں پانی کا کوئی اثر نہیں ہے, لیکن خدا کی عادت یہ ہے. اسی لیے وہ لوگ کہتے خرق عادت, اگر آپ نے عقائد کتابیں پڑھی ہے, خرق عادت کہتے تھے معجزہ کو. خدا کی عادت یہ ہے کہ کوئی پانی پیے تو پیاس بجھ جاتی ہے, ورنہ پانی کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ عادت خدا ہے. کھانا کھائے پیٹ بھر جائے یعنی سیر ہو جاتا ہے, سیری اور کھانا کا کوئی تعلق نہیں, یہ عادت خدا ہے. بالکل اس کی تشبیہ کیا دیتے تھے, رات کے بعد دن آتا ہے, دن کے بعد رات آتی ہے, تو دن نے رات کو نہیں لایا, رات نے دن کو نہیں لایا. اسی طرح سے تعاقب ہے, علت اور معلول, سبب اور مسبب نہیں ہے, اس کو نہیں مانتے تھے. کوئی چیز کسی چیز کے لیے سبب نہیں مانتے. چھٹے معصوم کا مشہور حدیث ہے, فرماتے ہیں اب اللہ یجری الامور الا باسبابها, خدا انکار کرتا ہے کہ امور کو جاری کرے مگر ان کے سبب کے ذریعے جاری کرتا ہے, یعنی کوئی بھی حادثہ وجود میں آتا ہے اس کے ایک سبب ہوتا ہے, اس سبب کے ذریعے وجود میں آتا ہے, لیکن سبب کا خالق, سبب کو سبب بنانے والا خدا ہے. لیکن خدا نے ہر چیز کے لیے کوئی سبب قرار دی, ایک نظام چل رہا ہے, اس نظام کے مطابق ساری سسٹم. اگر بیمار کو شفا مل جائے, فرض کیجئے دوائی کے ذریعے شفا ملی ہے, لیکن دوائی میں یہ خصوصیت رکھنے والا خدا ہے. اگر انسان کھانا کھانے سے طاقتور ہو جاتا ہے, کھانے کی وجہ سے طاقتور ہوا ہے, لیکن کھانے میں یہ صلاحیت رکھنے والا خدا ہے. یہ ہمارا عقیدہ تھا, لیکن اشاعرہ وغیرہ کیا کہتے تھے, نہیں کچھ بھی نہیں کھانے میں, بلکہ عادت خدا یہ ہے کھانے کے بعد انسان طاقتور ہو جائے. تو آیت میں دیکھیے, آیت اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے, نہیں یہ چیزیں مؤثر ہیں. دیکھیے وہ انزل من السماء ماء فاخرج به, نکالا اس پانی کے ذریعے, پانی کے ذریعے نکالا, باعث سببیت کہتے ہیں, یہ پانی سبب بن گیا, پانی کے ذریعے نکلے, من الثمرات ثمرات میں سے, رزقاً ثمرات میں سے تمہارے لیے رزق نکالا. نکالنے والا خدا ہے, لیکن خدا نے پانی کے ذریعے ثمرات سے, پھلوں سے, گندم سے تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا. بس خدا رب ہے, تمہیں رزق دینے والا خدا ہے, لیکن کس ذریعے سے, پانی کے ذریعے, بارش کے ذریعے, بہی یعنی اس کے ذریعے, یعنی واقعاً یہ مؤثر ہے, اس کو مؤثر بنانے والا خدا ہے, نہیں کہ خدا کے اختیار سے باہر ہو. بارش میں پانی میں یہ اثر جو رکھا ہے, اثر رکھنے والا کون ہے, خدا ہے. تو ثمرات میوہ کو کہتے ہیں, ابھی عربی میں آپ ثمرہ کہیں گے میوہ, اس کے بعد ہر چیز سے جو فائدہ آتی ہے اس کو بھی ثمرہ کہتے ہیں. اس چیز کا ثمرہ کیا ہے, اردو میں بھی کہتے ہیں کیا, اس کام کا, اس محنت کا ثمرہ کیا ہے, ہر چیز سے جو نتیجہ ملتا ہے, جو فائدہ ملتا ہے اس کو ثمرہ کہتے ہیں. میووں کو بھی ثمر کہتے ہیں، اور فرض کرے گندم کو، جو کو، ان سب کو ثمر کہتے ہیں. پس ثمر کے ایک معنی صرف میوہ ہے، دوسرا معنی ہر چیز سے جو فائدہ حاصل ہو جاتا ہے اس کو ثمر کہتے ہیں. خدا نے ثمرات سے تمہارے لیے رزق نکالا پانی کے ذریعے. تو پانی کے ذریعے کہنا در حقیقت خدا آیت اشارہ کرتا ہے اس بات کی طرف کہ یہ عالم اسباب و مسببات کے مطابق چلتا ہے. اسی لیے آپ سائنس میں اتنی تحقیق کرتے، اتنی کوشش کرتے، ہر چیز کی سبب کی طرف جاتے ہیں، بیماری ہو اس کے سبب ڈھونڈتے ہیں، کس طریقے سے بیمار ہوئے ہیں، شفا پانا چاہے اس کے سبب ڈھونڈے کس طریقے سے سبب شفا حاصل کر سکتے ہیں. فلا تجعلوا للہ اندادا، جب اللہ تعالیٰ ہے رب عالم کا، اور یہ جو عالم میں جو کچھ ہو رہا ہے خدا کے ذریعے ہو رہا ہے، تو خدا کے کسی کو بھی خدا کے برابر قرار نہ دینا، کسی کو بھی خدا کے مثل، خدا کے مقابل، خدا کے ضد، خدا کے برابر کسی کو نہیں سمجھنا ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا، کوئی خدا کے مقابل میں نہیں ہے. یہ جو اسباب ہے، اسباب کو لوگ خدا سمجھتے ہیں نا، اسباب کو خدا سمجھتے ہیں. مشرکین مکہ بتوں کو سمجھتے تھے یہ ہمارے شفیع شفاعت کرنے والے ہیں، لیکن وہ سمجھتے تھے مستقل ہے خدا، مانے نہ مانے یہ شفاعت کریں گے، ہمیں بچائیں گے، ہمارے مشکلات کو حل کریں گے. یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے. یہ بھی خدا کے لیے ند، یعنی خدا کے مثل قائل ہوا ہے. کوئی بھی خدا کے مثل نہیں ہے، خدا کے برابر نہیں ہے، نہ وجود میں لانے میں، نہ بعد میں شفاعت کرنے میں. شفاعت کرنے والے اگر شفاعت کرتے ہیں تو کیا ہے؟ خدا ہی نے ان کو شفیع بنایا ہے، خدا ہی نے ان کو شفیع بنایا ہے، شفاعت کا حق دیا ہے، شفا کرنے کی اجازت دی ہے. تو اس عالم میں خدا کے مقابل میں کوئی بھی نہیں ہے. پیغمبر و آل پیغمبر، انبیاء الہی، خدا کے سب سے بڑے شفیع اور سب سے بڑے خلیفہ الہی، لیکن ان کا یہ مقام خدا ہی نے دیا ہے. اگر کوئی کہے خدا نہیں چاہتا اس کے باوجود ہوا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا. تو ربوبیت الہی، خدا رب ہے، عالم کو پالنے والا ہے، لیکن عالم کو پالتے ہیں کس کے ذریعے؟ اسباب و مسببات کے ذریعے. اسباب کو سبب بنانے والا خدا ہے، اسباب کے ذریعے عالم کو. دو راستہ ابھی خدا کے پاس ہے. ایک راستہ کیا ہے؟ کن فیکون، کہتا ہے ہو جاؤ، ہو جاتا ہے. کن فیکون یعنی خدا ارادہ کرتا ہے، ہو جاتا ہے. اس کی مثال ہمارے ذہن کی طرف رجوع کر، اپنے ذہن میں، ذہن میں کسی بچے کو سوچو. آپ کوئی داستان لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک بچہ سوچو. اچانک وہ بچہ آپ کے ذہن میں موجود ہو گیا، سوچتے ہی وجود میں آ گیا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہی اشیاء وجود میں آتا ہے. کن فیکون، ہو جاؤ کہتا ہے. یہ زبانی نہیں ہے، کوئی وہاں ہے ہی نہیں کہ اس کو خطاب کرے، یعنی ارادہ کرتا ہے تو مراد وجود میں آتا ہے. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اسباب و مسبب، آسمان و زمین چھ دنوں میں، دو دن میں وغیرہ، جو قرآن میں ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی صرف ارادے سے وجود میں نہیں آیا، بلکہ کیا ہے؟ فی یومین، فی ثمانیت ایام، فی ستت ایام، کیا ہے؟ یعنی مراحل، کئی مراحل میں وجود میں. یوم دن، دن تو اس وقت نہیں تھا، زمین خلق ہونے سے پہلے دن کہاں تھا؟ زمین کا دن کب وجود میں آیا؟ زمین خلق ہونے کے بعد سورج کے اطراف میں، یا اپنے اطراف میں، سورج کے سامنے اپنے اطراف میں گھومنے سے دن وجود میں آیا. تو اس سے پہلے تو دن نہیں تھا. تو اسی لیے جو آسمان و زمین کی خلقت میں چھ دن، دو دن، آٹھ دن کے بات ہوتی ہے، وہاں پر مراحل مراد، چھ مرحلے میں، چھ دورے میں، چھ ادوار میں اس عالم کو وجود میں لایا. تو جیسے ہم اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں نا، آج کل، آج کل کا معنی کہ آج کے دن مراد نہیں ہے، یعنی اس دور میں، اس دور کو بھی کیا کہتے ہیں؟ آج کل کہتے ہیں. تو خلاصہ خدا دونوں راستے سے وجود دیتا ہے، ایک کن فیکون، ایک تدریجاً آہستہ آہستہ عالم کو وجود میں لاتا ہے. حضرت آدم, حضرت آدم کے بعد ان کے بیٹا, ان کے بعد ان کے بیٹا, اس طرح سے تسلسل کے ساتھ وجود میں آتا ہے دونوں راستے, یعنی خدا کا ہاتھ بند نہیں ہے دونوں راستے سے. لیکن عالم خلق ایک ہے آپ کے پاس, ایک عالم امر. عالم خلق مفسرین فرماتے ہیں اسی علی لہ الخلق والامر, عالم امر یعنی امر کرنا, کن فیکون, ہو جاؤ کہتا ہے ہو جاتا ہے, تو یہ امر ہے. ان مجردات کو, عالم مجردات کو خدا وجود میں لاتا ہے ارادے کے ساتھ, ایک ارادہ کرتا ہے مجردات وجود میں آتا ہے, جیسا آپ اپنے ذہن میں خیالات کو ارادے سے وجود میں لاتا ہے. عالم خلق کیا ہے؟ مادیات ہے. مادیات کو آپ وجود میں آنے کے لیے آپ کے والدین, آپ کے والدین وجود میں آنے کے لیے ان کے والدین, اور آپ یہاں پر ہونے کے لیے وہ زمین, زمین پھر یہ اس زمین کے لیے اس کے نیچے کچھ ہو, تو اس طرح سے ایک دوسرے پر موقوف ہے. عالم مادہ ایک دوسرے پر کیا ہے؟ موقوف ہے. اس لیے تدریجاً وجود میں آتا ہے. خلاصہ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں پر فاخرج بہ من الثمرات, یعنی عالم کو خدا نے ثمرات کو, ثمرات کے ذریعے رزق خارج کیا, رزق نکالا انسانوں کے لیے, مخلوقات کے لیے, کیا ہے؟ پانی کے ذریعے, یعنی عالم اسباب کی تأیید ہے یہ آیے مبارکہ. آپ کی دعا قبول ہونے کے لیے بعض وقت ممکن ہے کہ ڈاکٹروں نے جواب دیا, کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا ہے, پھر بھی خدا سے مانگتے کہ ڈائریکٹ مسئلہ حل کرو. اب اس وقت بھی خدا بعض وقت انہی ڈاکٹروں کے ذریعے حل کرتا ہے, ڈاکٹر کے ذہن میں بات ڈال دیتا ہے, ایسی دوائی ایجاد ہو جاتی ہے. دونوں راستے, یعنی ہم مانگتے بھی دونوں راستے سے, خدا کام بھی کرتا ہے دونوں راستے سے, لیکن ہمیں حکم ہے عالم اسباب و مسببات کی طرف جاؤ. ہم نے نظام تمہارے ہاتھ میں دیا ہے, اس نظام سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ. معجزات استثنائی موارد ہے اس بات حق کے لیے, انسانوں کے مسائل کے تمام حل اسی عالم اسباب و مسببات میں موجود ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا, پس خدا کے لیے کسی کو شریک مت ٹھہرانا, خدا کے لیے کسی کو خدا کے برابر نہ سمجھنا. جتنے وسائل ہے, جتنے اسباب ہے, عظیم ترین اسباب محمد آل محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, یہ بھی اذن خدا سے ہے. اذن خدا سے یہ مقام حاصل ہوا ہے, اذن خدا سے یہ مقام حاصل ہوا ہے. اشرف مخلوقات بنا کر, یعنی اب کیا عرض کرے, اشرف مخلوقات انسانوں کے خلق ہونے سے عام انسانوں میں اشرف مخلوقات بننے کی صلاحیت ہے. یہ عالم ارواح میں, عالم انوار میں کمال کے ساتھ خلق ہوئے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تمام یہ سورج ہے, یہ بہت اہم وسیلہ ہے انسان کی زندگی کے لیے, حیات کے لیے. خدا نے اس کو یہ وسیلہ بنایا ہے, اسی لیے کسی کو خدا کے شریک نہیں قرار دیں. کتنا بڑا کیوں نہ ہو, اس کو بڑا بنانے والا خدا ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, در حال کہ تم جانتے ہو کوئی خدا کے برابر نہیں ہو سکتا. علی فرماتے کیا, مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ قَبْلَهُ وَمَعَهُ وَبَعْدَهُ, کسی چیز کو میں نے نہیں دیکھا مگر ان کے اس سے پہلے, اس کے ساتھ, اس کے بعد خدا کو دیکھا. تم جانتے ہو. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تمہیں شک ہے, ریب صرف شک نہیں کہ, تو وہ شک جس کے ساتھ الزام بھی ہو, تہمت بھی ہو, یعنی قرآن کے برحق ہونے میں شک کرتا ہے, ساتھ تہمت بھی لگاتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے بنایا ہے, خدا کی طرف نسبت دیتا ہے, یعنی وہ شک جس کے ساتھ تہمت اور الزام ہو اس کو ریب کہتے ہیں. اگر تم ریب میں ہو, شک میں ہو, مما نزلنا علی عبدنا, اس قرآن کی نسبت میں جس کو ہم نے نازل کیا اپنے بندہ پیغمبر خدا پر. پیغمبر عبدیت میں اعلیٰ مقام پر پیغمبر فائز ہے. اصل راز عظمت نبی عبودیت ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ, منزہ ہے وہ خدا جس نے اسرا پر لے گئے اپنے عبد کو. عبدیت میں خالص عبدیت پیغمبر خدا ہے, اور پیغمبر کے بعد آلے پیغمبر عبدیت کے خلوص ہے. تو فرماتے کیا, اس ان کنتم فی ریب, اگر تم شک ہو, مما نزلنا, اس قرآن کے بارے میں جو جس کو ہم نے نازل کیا اپنے عبد پر, فأتوا بسورۃ من مثلہ, اگر تم شک کرتے ہو, سمجھتے ہو کیا یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے, پیغمبر خود نے اپنی طرف سے لایا ہے, تو ایک سورہ لاؤ, ایک سورہ لاؤ مثلہ, قرآن جیسا, قرآن جیسا, قرآن کی سورتوں کی طرح ایک سورہ لاؤ. فأتوا بسورۃ, سورہ شہر کے اطراف میں جو فصیل ہے اس کو سورہ کہتے ہیں. قرآن کے اندر ایک آیات کا ایک مجموعہ جس کے معانی قریب ہے, مربوط ہے, اس کو سورہ کہتے ہیں, کیونکہ گویا ایک فصیل کی طرح ایک مجموعہ کی شکل میں موجود ہے. اور اس وقت بھی پیغمبر کے زمانے میں بھی جب سمجھتے تھے یہ سورہ ہے, مثلا بسم اللہ شروع ہوتا تھا سورہ ہے, اور جب دوسرا بسم اللہ نازل ہوتا تھا سمجھتے تھے وہ سورہ ختم ہو گیا, دوسرا سورہ شروع ہوا ہے. سورہ بلندی کو کہتے ہیں, عظمت کو بھی کہتے ہیں, یعنی قرآن کے یہ آیات اتنے عظیم اور بلند ہے. شہر کے جو فصیل ہے اس کو سور مدینہ کہتے ہیں, شہر کے سور اسی وجہ سے بلند ہوتا ہے اور معنی بنتا ہے دشمنوں کے آنے کے راہ میں, معنی بنتا ہے. شہر کے جو فصیل ہے وہ بلند ہوتا ہے اور دشمنوں کے نفوذ کے راستے کو بند کرتا ہے. اسی طرح سے سورہ قرآن عظمت رکھتا ہے, بلند ہے, درجہ اعلیٰ کا حامل ہے. اسی لیے کیا ہے, کوئی غیر اس میں شک و شبہ نہیں کر سکتا ہے, اعلیٰ درجہ پر ہے. تو فأتوا بسورۃ من مثلہ, پیغمبر جیسی شخصیت سے, یا کیا نا مثلہ, کہ کچھ لوگوں نے کہا مثلہ, اس جیسا پیغمبر کی طرف پلٹایا ہے. لیکن قرآن اس وقت معجزہ بنے گا جب کوئی بھی نہ لا سکے, کوئی بھی پیغمبر جیسا آدمی ہونا ضروری نہیں, بلکہ کوئی بھی نہ لا سکے اس وقت معجزہ بنتا ہے. اسی لیے قرآن کے متعدد آیات میں کہا ہے مثلہ سے مراد کیا ہے, خود قرآن ہے. یعنی قرآن کی سورتوں کی طرح ایک سورہ لاؤ. اگر کہتے ہو یہ قرآن کتاب خدا نہیں ہے, تو اسی قرآن کے سورتوں کی طرح ایک سورہ لاؤ. ایک سورہ لایا تو تم ثابت کر سکتے ہو کہ یہ دیکھو ہم نے بھی لایا سورہ. بس قرآن بھی خدا کی طرف سے نہیں ہے, کیونکہ اس کے سورتوں کی طرح. اب ہم قرآن کہتے ہیں کہ پورا, ایک دفعہ قرآن نے کہا پورا قرآن کے مثل لاؤ, پھر کہا 10 سورہ کے مقابل میں لاؤ, پھر کہا ایک سورہ بھی لاؤ. اگر تم کہتے ہو کتاب خدا نہیں ہے تو ایک سورہ لاؤ اس کے مقابل میں, پھر تمہاری بات مانی جائے گی. ایک سورہ مثلا سب سے چھوٹا سورہ کیا ہے, سورہ کوثر ہے, وہ لاؤ, لا سکتے ہو لاؤ. اب دیکھیں تاریخ میں دشمنوں کے اعترافات دیکھیے, اس وقت کے سب سے بڑے عرب کے فصحاء بلغاء ولید وغیرہ, اور اب تک دیکھیے اب تک کوشش کر رہے ہیں, یقیناً کوشش کرتے, چاہے چھپا کے کرے, چھپ کے کرے, کھل کر کرے, اگر قرآن کے مقابل لا سکے تو بہترین دلیل ہے اسلام کے باطل ہونے کے لیے. اب تک کوشش کر رہے, اس کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکے. قرآن کے مقابل میں, بلکہ قرآن کے سب سے چھوٹے سورہ کے مقابل میں ایک سورہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور جن لوگوں نے بنایا ایسے ناکام ہو گئے کہ خود شرمندہ ہو گئے مقابلہ کرنے سے. تو قرآن کے سورتوں کی طرح کوئی سورہ لاؤ, پھر آپ ہمارے نبی کو ٹھکرا سکتے ہیں, قرآن میں شک کر سکتے ہیں. قرآن وہ معجزہ ہے جو ابدی معجزہ, واحد معجزہ جو قیامت تک ہے وہ قرآن ہے. تمام انبیاء, خود پیغمبر خدا پر بہت سے معجزات نازل ہوئے, لیکن وہ معجزات گزشتہ زمانے میں حاصل ہوئے اور پھر تاریخ میں آیا ہے کہ ایسا معجزہ ہوا تھا, ابھی تو نہیں ہے. لیکن قرآن وہ معجزہ جو اب تک لوگوں کے درمیان ہے, بولنے والا معجزہ بھی ہے. باقی معجزات میں نبی کو بتانا پڑتا تھا یہ میرا معجزہ ہے، دیکھو یہ میرا معجزہ ہے، لیکن قرآن ایسا معجزہ خود بولتا ہے کہ میں معجزہ ہوں، یہ دوسری صفت. تیسری صفت یہ ہے کہ قرآن 28 عربی زبان کے 28 حروف سے بنا ہے، بولنا انسان کے لیے سب سے آسان ہے، کیونکہ سب سے آسان کام ہے، لیکن اس کے باوجود تم اس جیسا نہیں لا سکتے. معجزہ ہونے کی بہترین دلیل کیا ہے؟ ایک، یہ 28 حروف سے بنا ہے، اور حرف اور بولنا بات کرنا انسان کے لیے سب سے آسان ہے، اس کے باوجود اس کے مقابلہ نہیں کر سکتے. اور قرآن کتاب ہدایت بھی ہے، کتاب قانون بھی ہے، کتاب روحانیت بھی ہے، یعنی تمام کمالات اس کے اندر جمع ہے. تو علامہ طباطبائی اپنے المیزان فرماتے ہیں کہ 11 حوالوں سے قرآن معجزہ ہے، 11 پہلو سے قرآن معجزہ ہے، اور اب تک اس کے مقابلہ نہ کر سکے، یہ خود دلیل ہے کہ قرآن معجزہ ہے، کیونکہ دشمنوں سے بھی پہچانا جا سکتا ہے، اور فصحا و بلغاء عرب سے بھی پہچانا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں خود قرآن مجید میں پیغمبر کے برحق ہونے کے لیے دو دلیل پیش کیا، سیقولون لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. پیغمبر کے رسالت کے لیے ایک شاہد خدا ہے، دوسرا شاہد وہ ہستی ہے جس کے پاس علم الکتاب ہے. اب میں اس پر بحث نہیں کرتا ہوں، اب فرض کی روایات ہے کثرت کے ساتھ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، ورنہ روایت سے ہٹ کر بھی دلیل لائی جا سکتی ہے. ومن عنده علم الکتاب یعنی علی کے ذات گرامی ہیں، روایات اور احادیث نے بیان کیا، یعنی پیغمبر کے رسالت کے دو شاہد، ایک خدا اور ایک علی کے ذات گرامی. اب خدا کیسے شہادت دیتا ہے؟ قرآن دینے سے خدا کی شہادت ہے نا. خدا نے جب پیغمبر کو قرآن دیا معجزے کے طور پر، یہ خدا کی طرف سے گواہی ہے کہ یہ ہمارا رسول ہے. اور علی کیسی شہادت دیتے ہیں؟ علی عرب کے سب سے اعلیٰ فصیح و بلیغ انسان ہے، تو سب سے اعلیٰ فصیح و بلیغ انسان کے اعتراف اور اس کے گواہی بن سکتے، یعنی علی جیسا عرب کے درمیان کوئی فصیح و بلیغ نہیں آیا ہے. اسی لیے علی کی گواہی پیغمبر کی حقانیت کی، قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. پھر تم مقابلہ کرنے کے لیے اپنے گواہوں کو بلاؤ، یعنی جو مقابلہ کر سکتے ہیں ان سب کو بلاؤ. دیکھو تعرض قیامت اعلان کیا گیا ہے، من دون اللہ خدا کے علاوہ جتنے تمہارے کیا ہے دعوت دینے والے ہیں، تمہارے ادعا کرنے والے ہیں، گواہی دینے والے، یعنی درحقیقت کہنے والے، کیا ہم قرآن کے مقابلہ کر سکتے ہیں، قرآن جیسا لا سکتے ہیں، جتنے لوگ ایسا دعویٰ کرنے والے سب کو لاؤ. ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو. سچا دو قسم کا ہوتا ہے، بعض وقت خبر دینے والا کے حوالے سے صدق و کذب خبری کہتے ہیں، مخبری، خبر دینے والا سچا ہوتا ہے، مثلا ایک بات کو وہ جانتا ہے خبر دیتا ہے. بعض وقت اپنے خیال میں جھوٹی خبر دیتا ہے. تو بعض اوقات کیا ہے، خبر دینے والے کسی چیز کو حق سمجھ کر خبر دے دے صدق ہے، کسی چیز کو غلط سمجھنے کے باوجود خبر دے دے بار بارش باہر نہیں ہو رہی، آ کے یہاں خبر دے دے بارش ہو رہی ہے، تو یہ کیا ہے، کذب مخبری ہے. اخلاقی لحاظ سے بھی قبیح ہے، کذب اخلاقی ہے، کذب مخبری ہے. اور بعض اوقات اس نے سوچا بارش ہو رہی ہے، خبر دی بارش ہو رہی ہے، بعد میں دیکھا کہ بارش نہیں ہوئی تھی بلکہ کیا ہے بلڈنگ کے اوپر سے پانی گر رہا تھا. تو یہاں پر خبر کے لحاظ سے جھوٹ ہے، خبر دینے والے کے لحاظ سے جھوٹ نہیں ہے، اس کو غلط فہمی ہوئی ہے. تو یہاں پر کہتے ہیں ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعویٰ میں، استہ دل یہ بات کرتے ہو تو مقابل لاؤ، استہ دل یہ بات کرتے ہو تو جتنے مقابلہ کر سکتے ان کو سب کو لاؤ تاکہ قرآن کے ساتھ مقابلہ کرے. میں ایک جملہ آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں، ابھی وقت آ گیا شہید صدر کا. جو کتاب ان کی ہے عقائد کے حوالے سے، عربی میں تو المرسل والرسول والرسالہ کے نام سے ہے، اس کے اردو میں ترجمہ بہت پہلے ہو چکا ہے، تو اس میں نبوت کے حوالے سے ایک مثال دیتے ہیں، البتہ پاکستان میں کمرے سے باہر نہ لے جائے، اب پھر آپ کو پتھراؤ کریں گے، تو لیکن مثال میں کوئی حرج، یعنی سمجھانے کے لیے جو مثال انہوں نے دی ہے، فرض کرو پیغمبر خدا، خدا کا نبی نہیں ہے نا، نبوت کے لیے دلیل آنے کا معنی کیا ہے؟ کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں، کچھ لوگ مانتے ہیں، تو چلو آپ جو نہ ماننے والے، انکار کرنے والے ہیں، ان کے بنا پر ان سے کہتے ہیں فرض کرو پیغمبر خدا خدا کا نبی نہیں ہے، تو یہ قرآن، یہ اسلام جو پیغمبر نے لایا ہے، مثال دیتے ہیں، ایک بچہ تیسری کلاس کا، دوسری کلاس کا بچہ نے آپ کو خط لکھا، انتہائی علمی محققانہ خط لکھا، بہت علمی محققانہ خط لکھا، خط کے آخر میں لکھا ہے کیا، مثلا نام لکھا ہے کہ وہی ایسے بچہ ہے جو دوسری تیسری میں پڑھ رہا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں اتنی علمی مطالب ہے اور لکھنے والا بچہ ہے، یقین آتا ہے کہ بچہ نے لکھا ہے، کسی اور نے لکھوایا ہے، خط بچہ کے ہے، لکھوانے والا کوئی اور ہے. اگر پیغمبر خدا خدا کا نبی نہ ہوتا اور اسلام جیسے جامع دین ہر پہلو میں، ہر حوالے سے اسلام کی طرف دیکھو، آسمان و زمین پیغمبر مکہ والوں کے سیاسی لحاظ سے، اعتقادی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، ہر حوالے سے آسمان و زمین کا فاصلہ ہے، اب پیغمبر خدا کا نمائندہ نہ ہوتا تو ایسا دین کس طرح سے لا سکتا تھا؟ تو مکے میں پلنے والا ایسا جوان جس نے کسی کے پاس پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، کسی کے پاس جا کر زانو ادب تو نہیں کیا ہے، اس کے ایسی کتاب اور ایسا دین لانے سے معلوم ہوتا ہے اس کو بتانے والا کوئی اور ہے، بات تو قابل قبول ہے نا، اسی لیے آپ باہر بتا سکتے ہیں، ہمارے کسی دوست نے بتایا تو سارے سننے والوں نے اس پر اعتراض کیا تھا اسی کراچی میں، الفت یہ 40 سال پرانی بات ہے، لیکن بتانے کا انداز تھوڑا سا فرق، واقعاً ایسا ہے، دیکھیے عرب کے ایک بچہ ہے، یعنی پڑھا کسی کے پاس پڑھا لکھا نہیں، پیغمبر کیا نام ہے، اب گوسفندوں کو لے جاتے تھے چرا کے لیے، اب ایسا انسان جس کے باپ بھی ماں بھی دونوں فوت ہو چکے ہیں اور اپنے دادا کے سایہ سے بھی محروم ہو گئے ہیں، اور غربت کے حالت آپ جانتے ہیں، حلیمہ سعدیہ نہیں لیا پیغمبر کو، پھر پورے شہر میں گھوما کوئی اور نہیں ملا، پیغمبر کو نہ لینے کی وجہ یہ غریب ہے، ہمیں ان کو لے جائیں گے کچھ نہیں ملے گا، ان سے پیسے نہیں ملے گا، اب اس شخصیت کو دیکھیے، ایسے دین کہ عرض کیا، پت پرست پتھروں کو پوجا کرنے والوں کو توحید کے عظیم ترین مراحل تک پہنچانا، پیغام دینا، قبائلی حکومت کے قائل لوگوں کا، حتی شہر کی حکومت ان کے پاس نہیں تھی، عالمی حکومت کا تصور دینا، ہاں جی اخلاقی لحاظ سے اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو، ان کو عدل انسانی کی عظمتوں کی طرف لے جانا، ہر پہلو میں دیکھیے آسمانوں زمین کے فاصلہ، انسان جتنے بھی قابل ہو دو قدم تین قدم ممکن اپنے معاشرے سے آگے بڑھ جائے، اتنے فاصلہ طے نہیں کرتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا معلم خدا ہے، ان کا استاد خدا ہے، ہمارے لوگ پھنسے ہوئے پیغمبر کو لکھنا پڑھنا آتا تھا نہیں آتا تھا، خدا کے مستقیم ڈائریکٹ شاگرد تھے پیغمبر خدا، اب ان کے لیے ہم جیسے لوگوں کی اس طرح کسی کے پاس جا کے پڑھنے کی کیا ضرورت تھی، ٹھیک ہے، وصلی اللہ علی محمد وعلى محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
باضابطہ کوئی کوشش تاریخ میں نظر آتی ہے کہ قرآن درس کے مقابلے میں کوئی سورہ بنانے کی کوئی باضابطہ کوشش ہوئی ہے، ایسے کوئی تاریخی شواہد ہیں؟
دیکھیے وہی کیا نام ہے، اس وقت ولید کے پاس گئے، عرب کے سب سے زیادہ فصیح و بلیغ تھا نا، اس نے کچھ آیا تو قرآنی کو لایا، لا کر کہا کہ نہیں، یہ ظاہر سے بھی کیا ہے انتہائی لذیذ میوہ سے تشبیہ دیا اور باطن سے یہ اتنی تعریف کی، کہا کہ صرف ہم کہہ سکتے یہ سحر ہے اور کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کا مقابلہ کرنا چاہے ان هو الا سحر یؤثر، سحر ہے جو لوگوں پر اثر کرتا ہے۔ دلیل بھی یہ تھا سحر کا، بھائی جو بھی قرآن کو پڑھتا ہے اتنا اثر لیتا ہے، عزیزوں سے جدا ہوتا ہے، اپنی ماں باپ سے جدا ہو جاتا ہے، تو یہ سحر کا کام ہے، یہ دلیل یہ تھی۔ آپ اس زمانے کے لوگوں کے لیے اتنی سی دلیل کافی تھی۔ تو مسلمہ ایک عذاب نے قرآن جیسے کتاب پیش کیا، لیکن ایسا مذاق ہے، آپ دیکھیں ابھی بھی تاریخ میں موجود اس کے الفاظ، انتہائی کوئی پاگل کی باتوں کی طرح، صرف الفاظ مسجع لایا ہے لیکن معنی کے لحاظ سے انتہائی بےہودہ، انتہائی بےہودہ ہے معنی کے لحاظ، اور بعد میں بھی کچھ لوگوں کی طرح نسبت دی گئی، انہوں نے قرآن کے مقابل میں لایا، لیکن خود ان کے جملات موجود ہیں قرآن کے عظمت کے اعتراف کرتے ہوئے، متنبی ہے، ابن مقفع ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ پوری تاریخ گواہ ہے، یعنی آپ کے لیے کا یہی کافی ہے کہ اگر لا سکتے تھے ضرور لاتے، جنگ لڑی ہے نا، جنگ لڑنا کس بات کی دلیل ہے کہ انسان جب منطق میں، جیسے ہمارے تکفیری لوگ ہیں، منطقی لحاظ سے دلیل نہ لا سکے تو لڑنے پر اترا، دو آدمی بات چیت کرے، جس کے پاس دلیل نہ ہو غصہ آ کر مکہ بناتا ہے، جس کے پاس دلیل ہو بالکل متانت کے ساتھ دلیل لائے گا اپنی مدعا ثابت کرنے کے لیے، جس کے پاس دلیل نہ ہو فوراً غصہ آتا ہے، نفسیاتی مشکلات سے دو چار ہو جاتا ہے۔ تو یہ جنگ خود دلیل ہے کہ مقابلہ نہیں کر سکے، اسی لیے خون دینے کے لیے تیار ہو گئے، مقابلہ کرنے کی جرات نہیں تھی۔ اور روم والوں کے ساتھ جنگ لڑی، ایران والوں کے ساتھ جنگ لڑی، اور روم والے بھی عرب کے فصحا بلغا کو بلا سکتے تھے، بلا کر مقابلہ کرا سکتے تھے، شامات روم کے ہاتھ میں تھا، عراق ایران کے ہاتھ میں تھا، یہ بھی عرب علاقے تھے۔ اور اب تک دیکھا انگریز وغیرہ ہے، ان کے بھی بہت سے بزرگان نے اعتراف کیا ہے، تفسیر نمونہ میں آپ دیکھیے مغربی دنیا والے قرآن کی عظمت کا، قرآن کے بے مثال ہونے کے اعتراف کیا ہے، جبکہ مغرب والے آپ جانتے ہیں، مغرب والوں میں جو بھی مشرق کے بارے میں، عالم اسلام کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں، عموماً ایجنسیوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہمارے کوئی نقل کرتا تھا جان علی شاہ کے حوالے سے کہ اس نے ابتدائی انقلاب میں یورپ میں جا کر چار آدمی کو تیار کیا کہ ولایت فقیہ پر اپنی تھیسس لکھے، چار تیار ہو گئے، پھر کتنے عرصے کے بعد گیا پتہ چلا تین ایجنسیوں کے ہاتھ میں اسیر ہو گیا، پھر چوتھے کے پاس خود گیا، بھائی کم از کم تمہارے دین بچ جائے گا، چھوڑ دو لکھنا اس موضوع پر، چھوڑ دو، یعنی وہ لوگ ایسے ہیں نا، اس طرح سے مقابلہ کرتے ہیں۔ تو یقیناً پوری کوشش کی ہے اور ناکام ہو کر، تو اسی کوشش عام طور پر مخفی شکل میں کریں گے تاکہ کیا نام ہے زیادہ شرمندہ نہ ہو، رسوا نہ ہو جائے، لیکن اب تک جواب نہ لکھنا خود بہترین دلیل ہے کہ جواب نہیں لکھ سکے۔
ایک بات، قرآن کریم لوگوں پہ اثر کرتا تھا جس طرح اس کو سحر کہا گیا اور جادو کہا گیا، آج بھی بعض لوگوں پہ کرتا ہے، لیکن ہمارے جیسے گناہگار لوگ قرآن کو خالی پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں یا پڑھنے کی بھی توفیق مشکل سے ملتی ہے، تو اس میں کیا اپنے کچھ اعمال ہوتے ہیں، کچھ معنویت ہوتی ہے، کیا وجہ ہوتی ہے کہ قرآن پہ اثر نہیں کر رہا، حالانکہ ان کفار پہ کر رہا تھا؟
لیکن المرء عدو ما جہل، مولا امیر المومنین فرماتے ہیں نا، جس چیز کو انسان نہیں جانتا ہے اس کے دشمن ہوتا ہے۔ ظاہر قرآن کے حقائق سے، معنی سے وغیرہ سے جب انسان جاہل ہوتا ہے تو اس کے شوق پیدا نہیں ہوتا اس کے بارے میں کام کرے، تحقیق کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے معاشروں میں بہر قرآن ہے، نتیجہ نہیں مل رہا، تو وہ جیسا ایمان ہونا چاہیے قرآن پر ویسا نہیں ہے، تقلیدی ایمان ہے نا، بس مقدس کتاب ہے والدین، نتیجہ نہیں مل رہا ہے۔ نتیجہ نہ ملنے کی وجہ بھی وہی ہے، قرآن بالکل متروک ہے، قرآن پر عمل نہیں ہو رہا ہے، متروک ہے۔ جیسا بعض بزرگان نے مثال دی ہے کہ فرض کیجئے آپ ڈاکٹر کے نسخہ لے لیں، بہترین ڈاکٹر کو نسخہ لے لے، کوئی دوسرا جا کر کسی क्या है, जाली डॉक्टर का नुस्खा लेता है, दोनों लेता है और फिर बाद में अगर अमल दोनों ना करे, दोनों के नतीजे एकसान है, अगर अमल करे तो बेहतरीन डॉक्टर के नुस्खा लेने वाला मकसद हासिल करेगा, दूसरा मकसद हासिल नहीं करेगा। तो यही वजह है कि हमारे क्या है आगा, क़ुरान फहमी में भी मसला है और असल में ये नियामत ही क्या है, क्या नाम है, खाइनों के हाथ में है। हुकूमतें सबसे अहम होती है, अन्नास अला दीनी मुलूक, हम लोग अपने हाकिमों के दीन पर होते हैं, हुकूमतें सबसे अहम होती है और हुकूमतें सिर्फ बेवकूफ़ बनाने में लगी हुई है और क़ुरान पर इस्लाम पर अमल करने को बिल्कुल वो नहीं चाहते, वो ख़ुद भी नहीं करते हैं और न चाहते हैं। देखिए कि इमाम खुमैनी आ गए बूढ़ा इस उम्र में, इमाम जिस वक्त इनकलाब कामयाब के उस वक्त क्या था, उनकी उम्र 75 से ऊपर 80 के करीब था, लेकिन मुखलिस होने से इतना असर किया। तो मुश्किल हमारा सबसे अहम मुश्किल हुकूमतें हैं, ना क़ुरान के मारिफत की इजाज़त देते हैं, न क़ुरान के पर अमल की इजाज़त देते, तो समरात मुरतब नहीं होता है। अगर किसी के पास मारिफत भी हो, हुकूमतें ना चाहे तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है, अपनी ज़िंदगी में भी अमल करना मुश्किल होता है। मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं अहले कूफा से, फ़कत जाल तुम यकीनी शक का, तुम लोगों ने मेरे यकीन को शक में तब्दील किया, नहीं कि शक हो रहा है, यानी शक जैसे बना दिया, जहल जैसे बना दिया। जब यकीन पर अमल ना हो तो क्या है, उसका होना ना होना एकसान हो जाता है।